فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید کس میں ہے؟ لوح محفوظ میں. تو یہ کب لکھا؟ یہ جب سے لوح اور قلم بنی اس دن سے لکھا. اب یہاں اللہ فرماتا ہے وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹیوں پر، تختیوں پر تورات لکھی. یہ کب لکھی؟ یہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، 30 روزے رکھے اور پھر 10 روزے رکھنے کا حکم ہوا، تو یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک پھٹیوں پر، تختیوں پر تورات لکھی گئی. جبریل نے لکھی، قلم سے لکھی، نور کی روشنی سے لکھی. اور وہ کتنی تختیاں تھیں، کس چیز کی تختیاں تھیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. 2 تختیاں تھیں، 7 تختیاں تھیں، 9 تختیاں تھیں، یا 10 تختیاں تھیں. پتھر کی تھیں یا سرخ یاقوت کی تھیں یا زبرجد کی تھیں یا وہ بیری کے درخت کی تھیں؟ تو تختیاں تھیں بہرحال. اور یہ جو آپ سنتے آئے ہیں یہود سے بھی 10 کمینڈمنٹ، یہ اسی سے ماخوذ ہے کہ 10 تختیاں تھیں. 10 تختیاں جبریل امین نے لکھی، یکم ذی الحجہ سے شروع کی، 9 ذی الحجہ کو ختم کی. حالانکہ جبریل تو جلدی بھی لکھ سکتے تھے، لیکن اس سے مقصد تک کوئی کام کرنا ہو تو اس کو آسان طریقے سے ایک ٹائم فریم دے کر اس کو کیا جائے. اور 10ویں ذی الحجہ کو، جو عید کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ 10 تختیاں عطا فرمائی. اور ایک ایک تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، 10 ہاتھ وہ عطا فرمائی. تو فرمایا ہم نے لکھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز، ہر قسم کے مسائل، شرعی مسائل، روحانی مسائل، دنیاوی مسائل، دینی مسائل، ہر قسم کا علم ان تختیوں میں تھا. کیوں؟ فرمایا من کل شیء موعظۃ، ہر چیز کی نصیحت اس تورات میں تھی. وہ تفصیل لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل اس تورات میں تھی. یہاں تک کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب احبار جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے عالم تھے، صحابہ کے ادوار میں ایمان نہیں لائے، تابعین میں سے ہیں. ایک دفعہ قیس بن خرشہ کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں. عراق میں ایک جگہ ہے سفین، جہاں حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، جنگ سفین جس کو بولتے ہیں. جب اس مقام پر پڑاؤ ڈالا تو کہنے لگے، آئے قیس، مجھے اس جگہ کو ذرا سرچ کر دے دو. تو اٹھ کر کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. ہم نے کہا، قیس نے کہا، کعب کیا تلاش کرتے؟ کہا کہ تورات کے علم کی روح سے مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ اس جگہ بہت بڑا خون بہے گا، یہ جگہ جو ہے یہاں لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا. میں نے تورات کے علم سے یہ معلوم کیا ہے کہ اس جگہ پہ خون بہے گا. اور اس کے بعد جنگ صفین واقع ہو رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ تورات میں اتنی چیزیں موجود تھیں، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام 10 تختیاں لے کر آئے، اور آگے دیکھا کہ جس کا آگے واقعہ آئے گا اگلے درس میں، کہ قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو غصے میں آ کر ساری تختیاں زمین پر دے ماری، وہ سب ٹوٹ گئی، ان میں 2 بچ گئی. تو جو دو بچ گئیں وہ آج تک جو اگر تورات صحیح موجود ہے تو ان دو تختیوں کی وجہ سے موجود ہے. جو دیگر آٹھ یا سات یا جتنی بھی دیگر تختیاں تھیں جو زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم اٹھا لیے. تو گویا کہ تورات کے اندر سارے علوم تھے لیکن ان پھٹکیوں کے گرانے کی وجہ سے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اٹھا لیے اور دو پھٹیاں جو محفوظ رہیں ان کے اندر جو علوم تھے وہ آج بھی اور حضور علیہ السلام کے دوار میں بھی بنی اسرائیل کے پاس احکامات جو رہے ہیں وہ وہی ہیں جو دو تختیوں میں تھے. فرمایا فخذھا بقوۃن، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو مضبوطی سے پکڑو. وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو اچھی باتیں اختیار کرے. کیا تورات میں کوئی بری باتیں بھی تھیں؟ نہیں، تورات میں کچھ چیزیں تھیں جو احسن تھیں، کچھ تھیں جو حسن تھیں، کچھ تھیں جو بہتر تھیں، کچھ وہ تھیں جو بہترین تھیں. تو کیا فرمایا کہ جو احسن ہیں ان کو لو، ان کو ضرور لو. اس کی مثال جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کسی پر زیادتی کرے، اس کو مارے، برا بھلا کہے یا اس کا نقصان کرے، اب اس کے لیے اس کی جزا کیا ہے؟ کہ دوسرے آدمی کو حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے. یہ بدلہ لینا حسن ہے، اچھی بات، لے سکتا، گناہ نہیں ہے، لیکن معاف کر دینا یہ آسن ہے. یا کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ نوافل ہیں، کوئی مباح چیزیں ہیں. اگر ایک آدمی واجبات اور فرائض پڑھتا ہے تو یہ حسن ہے، اور اگر وہ سنتے اور نفل پڑھتا ہے ساتھ، یہ کیا ہے؟ آسن ہے. تو تورات میں کیا حکم ہوا؟ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن طریقے پر عمل کرے. جیسے ہمارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ فرض پڑھتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے، نفل بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سے یہ مروی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 12 سنتیں دن میں ادا فرمائے جنت میں ان کے لیے محل تیار ہے. اب وہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعت فجر کی سنت، 4 رکعت اور 2 رکعت ظہر کی سنت، 8 2 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی. یہ جو سنن موقعہ ہے، نفلوں کی بات نہیں کر رہا، عصر کی 4 سنتے ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں، یہ غیر موقعہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جب حدیث آ گئی، اور موقعہ کا مطلب کہ حضور علیہ السلام تاکید سے ان کو پڑھتے تھے. ہم کون ہیں جو حضور جس کو تاکید سے پڑھے ہم اس کو چھوڑ کر پشت پھیر کر چلے جائیں؟ کیا ہمیں حضور کو ضرورت تھی سنتے پڑھنے کی اور ہمیں ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی؟ ہمیں وہ سنن پڑھنی چاہیے، بلکہ نوافل پڑھنے چاہیے، جن کو لوگ نفل کہتے ہیں ان کو فرض سمجھو. قیامت کے دن جب نمازیں کم ہو جائیں گی تو حکم ہوگا کہ اس شخص کی سنتیں تلاش کرو کہ سنتیں کتنی ہیں، ان سنتوں کو فرض بنا کر فرض پورے کیے جائیں گے، اور اگر سنتیں بھی ختم ہو جائیں حکم ہوگا اس کے نفل تلاش کرو، ان نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے کر فرض پورے کیے جائیں. تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ نفلوں کا پڑھنا یہ فرضوں کی طرح ہوا یا اس کو سستی سے چھوڑ کر نفل سمجھ کر چھوڑ جانا بہتر ہے؟ یہ فرضوں کا کام دیں گے. اگر کسی مسلمان کی نمازیں کم ہو گئیں، فرض کم ہو گئے، تو نفلوں کو فرضوں کا درجہ دیا جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتے پڑھو، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ احسن جو ہے اس چیز کو، یعنی اگر تم بدلہ لے لو تو جائز ہے، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے احسن ہے. تو قوم کو کہو کہ اس احکام کو مضبوطی سے پکڑے اور احسن طریقے کے ساتھ احسن پر عمل کرے. ساوریکم دار الفاسقین، اور یاد رکھو اگر تم نے عمل نہ کیا تو ہم تمہیں دار الفاسقین دکھائیں گے. دار الفاسقین کی تفسیر کیا؟ کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے تورات پر، قیامت کے دن اگرچہ تمہیں جنت میں جانا ہو، لیکن ایک دفعہ جہنمیوں کے پاس بھیج کر تمہیں دکھائیں کہ یہ دیکھو ان کو کیسا عذاب ہو رہا ہے جس سے تم ڈرو گے، اور پھر تمہیں جنت کا مقام دیا جائے گا. یا تمہیں ہم جو ہے پہلے وہ بستیاں دکھائیں گے جہاں قوم عاد قوم سمود ان پر عذاب نازل ہوا، کہ ان کو دیکھو کہ یہ کیسا مقرض، ان کو دیکھ کر تمہیں بھی دکھ پہنچے گا. یا یہ مطلب کہ ہم فرعون اور امالکہ کے قوم کی جو بستیاں ہیں ہم ان کا تمہیں مالک کر دیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات ملی، حضور علیہ السلام کو قرآن ملا. تورات لکھی گئی اور لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، قرآن لکھ کر نہیں دیا گیا. قرآن جو ہے نازل فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں، قرآن لینے کے لیے حضور کو کہیں نہیں جانا پڑا، قرآن حضور کو گھر میں ملتا ہے. جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہاں قرآن آپ کے پیچھے پیچھے جبریل امین لے کر پھرتے ہیں. تورات کے احکامات ختم ہو گئے گرنے سے، ٹوٹ پھٹیوں کے ٹوٹنے سے، تختیوں کے ٹوٹنے سے بہت سارے احکامات ختم ہو گئے. قرآن کے سارے احکامات بے عین ہی اسی طرح موجود ہیں جس طرح نازل ہوئے تھے. دس دن میں تورات جبریل نے پھٹیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی. قرآن مجید کو اللہ تعالی نے لو محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات کو بیت العزت پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر 23 تورات اکٹھی ملی. کوئی شان نزول نہیں کسی آیت کا، لیکن قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا شان نزول ہے جو حضور کے 23 سالہ زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی قرآن کی آیت اس کے مطابق نازل ہوتی رہی. قرآن جو ہے یہ سرتاج اور سردار ہے تمام کلاموں کا. قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ کو عزت ملی کلام کی برکت سے، باسببیہ برسالاتی و بکلامی، رسالت کی وجہ سے اور کلام اللہ کے کلام فرمانے کی وجہ سے، کلیم ہونے کی وجہ سے موسیٰ کو عزت ملی. لیکن قرآن کو عزت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. قرآن کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا، قرآن نے حضور کا تعارف نہیں کرایا، حضور نے قرآن کا تعارف کرایا. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ کو صادق اور امین لوگ کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ شخص امین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے، جب قرآن نازل ہوا آپ نے فرمایا یہ رب کا کلام ہے، لوگوں نے آپ کی بات مان کر مان لیا کہ یہ قرآن ہے. موسیٰ کو عزت ملتی ہے اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے کلام قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ جو ہے، نہ خدا ہے نہ خدا کا، یہ ایسی صفت ہے جس کو عین کلام اللہ کی صفت کا، اللہ کا عین بھی نہیں کہہ سکتے، غیر بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن کو مخلوق بھی نہیں کہہ سکتے، خالق بھی نہیں کہہ سکتے، یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو قرآن کو عزت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اسے دیکھتے نہیں کہ قرآن جو ہے کبھی کہتا ہے مکی ہوں کبھی مدنی ہوں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی بن جاتے ہیں تو قرآن بھی مدنی بن جاتا ہے، حضور مکی بن جاتے ہیں تو قرآن بھی مکی بن جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، کھول کر پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب تعالی، میں نے اس تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو امر بالمعروف کرتے ہیں نہیں انل منکر کرتے ہیں. یعنی میں نے اس تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے، بہت ساری امتیں آئیں گی ایک امت ایسی میں نے پڑھی ہے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرتی ہے. جب مسجد میں جاتے ہیں تو ساتھی کو وہ بلاتے ہیں, آ یار نماز پڑھ کے آ. جب قرآن کا درس ہوتا ہے تو ساتھ ایک آدمی کو ساتھ لے کے آتے ہیں. جب کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, صدقہ و خیرات, کوئی اچھے کام ہوتے ہیں تو ساتھیوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں ان کو, اور برائی سے روکتی ہے, امر بالمعروف کرتی ہے, برائی سے لوگوں کو روکتی ہے. تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہے, جتنے بھی نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے, کتابیں نازل ہوئی, سب یعنی کہ آدھے کو مانا آدھے کو چھوڑ دیا, سب پر ایمان رکھتی ہے. ہمیشہ جہاد کرتی ہے اور جہاد پر ایمان رکھتی ہے, یہاں تک کہ قیامت کے قرب میں دجال آئے گا, دجال کے ساتھ بھی جہاد کرنے پر ایمان رکھتی ہے. اے اللہ وہ اتنی پیاری امت ہے وہ مجھے دے دے, اتنی پیاری امت ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شرف دیا, محبوب علیہ السلام کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اے اللہ یہ امت مجھے دے دے, ان کے اندر اتنی اچھائی ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہے, یہ میرے محبوب کے لیے ہے. ابھی آپ تشریف نہیں لائے, فرمایا یہ امت جو ہے یہ آئے گی قیامت کی قرب میں, یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ میں نے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھی. اچھا اے اللہ میں نے ایک امت کی ایسی بات پڑھی ہے جو اللہ اے اللہ تیری بڑی حمد کرے گی, تیری بڑی حمد کرے گی, سورج کی رفتار کی پیمائش کرے گی. تو آپ نے سورج کی رفتار کی پیمائش کرے گی کہ سورج کے کتنے برج ہیں, سورج کہاں کہاں پہنچتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے. یہ سورج کی رفتار کی پیمائش کی برج کرے, پیمائش کرے گی رفتار کی, اور جو بھی کام کرنے لگے گی ہر کام پر ہر ارادے پر انشاءاللہ کہے گی اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ کام ہوگا. اے اللہ مجھے وہ امت دے دے. فرمایا موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, یہ تمہیں نہیں ملے گی, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, یہ آپ کو نہیں ملے گی. اے اللہ میں نے ایک اور امت کی تعریف پڑھی ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ جو تھے جب وہ قربانی کرتے, صدقہ و خیرات کرتے, وہ پہاڑوں پر رکھ کر آ جاتے گوشت وغیرہ اور صدقہ و خیرات, آسمان سے آگ آتی ان کو اٹھا کر لے جاتی, سمجھا جاتا کہ ان کی یہ قربانی قبول ہے. اے اللہ میں نے ایک امت ایسی دیکھی ہے تورات میں جو اپنے صدقے, اپنی قربانیاں, اپنی خیرات وہ پہاڑوں پر نہیں رکھیں گی, اپنے رشتہ داروں کو دیں گی, اپنے محلے والوں کو دیں گی, اپنے عزیز و اقاروں کو دیں گی, خود بھی کھا لیں گے اور اللہ ان کی وہ قربانی, وہ صدقہ خیرات وہ قبول بھی فرما لے گا, ان کو ثواب بھی دے گا. اے اللہ مجھے وہ امت دے دے. اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میں اپنے محبوب کی امت رکھی ہے, میں یہ تو میں کیسے دے دوں, یہ میرے محبوب کی امت. اے اللہ میں نے ایک اور امت دیکھی ہے تورات میں وہ رب کی ہر بات مانیں گے, رب ان کی ہر بات مانے گا, اور قیامت کے دن وہ امت جو ہے پہلی امتوں کی شفاعت کرے گی, آپس میں ایک دوسرے کی شفاعت کرے گی, رب ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا, مجھے یہ امت دے دے. اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, یہ جتنی بھی تو تعریفیں کر رہا ہے یہ ساری تعریفیں میرے محبوب کی امت کی, یہ ان کے لیے خاص کر میں نے رکھی ہیں. اے اللہ ایک امت میں نے اور دیکھی وہ ضرور مجھے دے. کون سی؟ اے رب جب وہ چڑھائی پر چڑھیں گے اللہ اکبر کہیں گے, جب نشیب پر اتریں گے الحمدللہ کہیں گے, عبادت کا ٹائم آ جائے گا تو پوری روئے زمین کے لیے مسجد بن جائے گی, پانی نہیں ملے گا تو مٹی سے تیمم کر کے وہ عبادت کر لیں گے, اور قیامت کے دن ان کے وضو کے آزاد, تیمم کے آزاد سورج کی طرح چمکیں گے. اے اللہ مجھے وہ امت دے دے. اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, یہ ان کے وضو کی شان ہے کہ ان کو حر المحجلین جیسے گھوڑے کے پاؤں اور گھوڑے کی سیاہ گھوڑے کے پاؤں اور سیاہ گھوڑے کی پیشانی چمکتی ہے اندھیرے میں, ایسے میرے محبوب کی امت کی وضو کے اعضاء چمکے. تمام روئے زمین جن کے لیے مسجد ہوگی حج کرتے ہوئے بلندی پر اور پستی پر جاتے ہوئے میری تسبیح و تعلیل کہیں گے یہ میرے محبوب کی امت ہے, میں موسیٰ علیہ السلام ہے تو میں کیسی امت دے دوں. اے اللہ میں نے ایک اور امت پڑھی ہے تورات میں, مجھے وہ دے دے. کون سی امت؟ اے رب تعالیٰ جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھ لی جائے گی, اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو دس کا ثواب, دس سے لے کر سات سو تک ان کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا. اے اللہ یہ امت تو مجھے دے. فرمایا یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, میں نے ان کے لیے قرآن میں حکم دیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل یمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, ایک نیکی کے بدلے میں دس سات سو نیکی ملے. یہ میرے محبوب کی امت. اے اللہ میں نے ایک اور امت دیکھی وہ مجھے دے. کون سی امت؟ اے اللہ وہ امت جو تیری کلام کو تیری کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے گی, قرآن کے حافظ ہوں گے. اللہ کے دیکھو تورات جو ہے اس کے چار حافظ تھے, پوری تورات کے پوری امت میں پوری بنی اسرائیل میں چار حافظ تھے اور وہ بھی نبی. موسیٰ علیہ السلام حافظ تھے, نبی ہیں, رسول ہیں. یوشع بن نون نبی اور نبی ہیں, وہ حافظ ہیں. عزیر علیہ السلام نبی ہیں, وہ حافظ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں, وہ حافظ ہیں. ان چار کے علاوہ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا. ایون ہارون علیہ السلام نبی ہیں, حافظ نہیں تورات. اے اللہ میں نے دیکھا ہے ایک امت ایسی ہے جس کے بچے بچے حافظ ہوں, بوڑھے حافظ ہوں گے, نوجوان حافظ ہوں گے, قرآن کو تیری کتاب کو سینوں میں محفوظ لیے پھرتے ہوں گے. نماز میں صفیں ایسے بنائیں گے جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. جماعت کے لیے صف کھڑی ہوتی ہے نا تو ان کو پیچھے سے پکڑ کر لانا پڑتا ہے, بھی آؤ میاں صف میں کھڑے. صف کی فضیلت جانتے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کا حال یہ ہے جیسے فرشتوں کی صفیں معلوم ہوتی ہیں. تو اس لیے صفیں بناتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام سے, اچھی شکل و صورت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, پاکیزہ طور پر کھڑے ہو کر صف بنایا کریں. یہ وہ امت ہے جس کے سینوں میں پوری کتاب محفوظ, جن کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح خوبصورت متبرک. اور مساجد میں ذکر الہی کا چرچا, مساجد میں یہ قرآن کے درس یہ بھی ذکر ہے, حدیث کے درس یہ بھی ذکر ہے, نماز کے بعد ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے, اذان یہ بھی ذکر ہے, نماز یہ بھی ذکر ہے, قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے, واعظ و نصیحت یہ بھی سارا ذکر ہے. فرمایا کہ وہ امت نماز میں ہر وقت مسجدوں میں ذکر کرے گی. اے اللہ وہ ایسی امت ہے جو تیرے ساتھ بڑا پیار کرے گی تو اس کے ساتھ بڑا پیار کرے گا, مجھے وہ دے دے. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی امت ہے. جب یہ ساری صفتیں بیان کی تو عرض کرتا اے اللہ اگر یہ تیرے محبوب کی امت اتنی عظیم ہے تو پھر مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا دے, پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد, جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی شان دیکھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا اے اللہ مجھے رسالت اور نبوت بڑی محبوب ہے لیکن مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. اور پھر ہر نبی کی اس خواہش کو کیسے پورا کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. کس لیے؟ کہ ہر نبی حضور کا امتی بن جائے, ہر نبی اس قرآن کا عامل بن جائے, کیونکہ بیت المقدس میں جو نماز ہوگی وہ قرآن کے مطابق ہوگی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہوگی، اور ہر نبی اس نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنے آپ کو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا لے. اور موسیٰ علیہ السلام جس نے بار بار تمنا کی، اس کو اور زیادہ ٹائم دے دیا جائے کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج پر جائیں تو پہلے قبر موسیٰ کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی قبر کے پاس سے گزرے. فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره، میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا جب میری سواری موسیٰ کی قبر کے پاس سے کسیب احمر اور سرخ ٹیلے کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہی موسیٰ جب آپ تیز براق کے ساتھ بیت المقدس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام صف میں موجود ہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب آسمانوں میں پہنچتے ہیں، چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹے آسمان پر حضور کا استقبال کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی یہ گزارش سنی تو پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں دیدار تو اپنا نہیں کرایا، لیکن تیری اس خواہش پر کہ تو نے شکر ادا کیا، اپنی ان چیزوں کو محفوظ رکھا، آؤ ہم تمہیں اپنا رسول ایسا بنائیں کہ جس کی شان بڑی بلند و بالا ہو. اور اسی لیے اکثر علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سیکنڈ مقام جس نبی اور رسول کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اتنی شان کے مالک. تورات مل گئی، اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ ہم جو موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان کے ذریعے ہم نے قوم فرعون کو جو معجزات اور نشانیاں دکھائی ہیں، ید بیضہ، سفید ہاتھ ہو جانا اور عصا اور دیگر عذاب جو جن کا واقعہ گزر چکا ہے، یہ جو ہم نے دکھائی ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں تکبر، ناجائز تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق جو ناجائز تکبر کرتے ہیں، میں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنے نبی کی معجزے ان سے پھیر دوں گا. کیا مطلب پھیر دوں گا؟ کہ ایسی حالت کر دوں گا ان لوگوں کی، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ سب نشانیاں دیکھیں، معجزات بھی دیکھیں، قرآن کی آیات بھی دیکھیں، میری قدرتوں بھی دیکھیں، لیکن ایمان نہ لا سکیں. اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں، سامنے ہدایت نظر آ رہی ہے، حق نظر آ رہا ہے، لا يتخذوا سبيلا، لیکن صحیح رستہ نہ پا سکے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اور اگر گمراہ رستہ دیکھیں، برا رستہ دیکھیں، گمراہی دیکھیں، تو دوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں. یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو وہ کرتے تھے. ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، ناجائز تکبر کرتا ہے، بغیر الحق، فرمایا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناجائز، بغیر حق کے، اس کا یہ مطلب ہے قرآن اشارہ دیتا ہے کہ کچھ تکبر جائز بھی ہے. یہی ثابت ہوا نا کہ جب ناجائز تکبر کا ذکر کیا کہ جو ناجائز تکبر کرتا ہے ہم ان کی راہیں بند کر دیتے ہیں، معجزات دیکھیں گے، قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے، چاند دو ٹکڑے ہوا ہوتا دیکھیں گے، قرآن نازل ہوتا دیکھیں گے، سورج الٹتا ہوا دیکھیں گے، چاند کے دو ٹکڑے دیکھیں گے، درخت اور پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھیں گے، ہاں جی، اور ہرنی اور جانور جو ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اونٹ سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن ایمان نہیں لا سکے. ابو جہل کے ساتھ یہی ہوا، ابو لہب کے ساتھ یہی ہوا، عتبہ عتیبہ شیبہ ان تمام کفار کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے جا رہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، جانور جو ہیں حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکبر کیا، زمین میں ناجائز تکبر کیا. دو طرح کے تکبر حرام ہیں، ایک طرح کا تکبر جائز ہے. اللہ جل شانہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کی ذات اور اللہ کے محبوبوں کے سامنے تکبر کرنا یہ حرام ہے. مومن کے سامنے بھی تکبر کرنا حرام ہے. شیطان نے تکبر کیا، قرآن فرماتا ہے کہ جب شیطان کو حکم ہو آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم کس نے دیا؟ رب تعالیٰ نے. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، رب کا حکم ہے، نبی کو سجدہ ہو رہا ہے. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا. اس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین. شیطان نے تکبر کیا، وہ ذلیل اور کافر ہوا. شیخ صالح فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد. لعنتی ہو گیا، تکبر کیا، کافر ہو گیا، لیکن اللہ کا حکم نہ مانا، نبی کی عزت اور احترام نہ کیا، تو یہ تکبر حرام ہے. دوسرا تکبر جو مومن کے لیے تکبر کرے، ایک مسلمان کے سامنے تکبر کرے، یہ بھی حرام ہے. اور اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ زمین کی مخلوق ہو کر، زمین کی مخلوق ہو کر جس کو اپنے آغاز کا بھی پتا ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، جس کو اپنے آغاز کا پتا ہے کہ میں پیشاب کے ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہوں. قرآن فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیا کسی کے اس پر اعتراض ہے؟ ایک پیشاب کے گندے جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم پر لگ جائے وہ قطرہ جسم ناپاک ہو جائے، اس ناپاک قطرے سے اس انسان کو پیدا فرمایا جس کو حقیقت معلوم ہو کہ میری حقیقت کیا ہے. مٹی سے پیدا فرمایا اور انجام کا بھی پتا ہو کہ مٹی میں جانا ہے، انجام کا بھی پتا کہ مٹی میں جانا ہے، جس کو آغاز کا بھی پتا ہو کہ میرا یہ آغاز ہے، جس کو انجام کا بھی پتا ہو، اور اگر وہ زمین پر بیٹھ کر سر آسمان سے ملا ہے تو رب فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو جتنا مرضی اکڑ کر چل رہے، تو جتنی مرضی گردن اکڑا لے، نہ تو پیر مارنے سے میری زمین پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ گردن اکڑانے سے تو میرے پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے. تو ایک معمولی چیز ہے. تو دو تکبروں کو حرام فرمایا، ایک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، ایک مومنوں کے سامنے، اس لیے بغیر حق کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور تکبر بھی ہے جو جائز ہے جو حق کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ آپ حج پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو طواف کے پہلے چکروں میں کیسے چلتے ہیں ذرا کو بتائے گا؟ اکڑ کر، کندھے جو ہے ایسے. آج وہ ضرورت نہیں اس چیز کی رہی، لیکن قیامت تک یہ حکم باقی ہے نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، صحابہ بھی گئے، تو مدینہ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یثرب کے، یثرب کہتے تھے مدینہ منورہ کو، اب تو یثرب مدینہ کو یثرب کہنا گناہ ہے، جو شخص مدینہ منورہ کو یثرب کہے اس پر توبہ اور استغفار لازمی ہے، کیونکہ یثرب کہتے ہیں بیماریوں گھر کو۔ میں اس وقت کا کفار کا قول نقل کر رہا ہوں، کفار نے کہا کہ صحابہ کو، حضور کے ساتھیوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مومن کے مقابلے میں تکبر ناجائز ہے، کافر کے مقابلے میں تکبر ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کعبے کا طواف کرنا ہے، سارے کافر جو ہیں یہ مکانوں کے چھتوں پر چڑھ کر مسلمان کو دیکھیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، طواف کے پہلے جو چکر ہیں ان کو کندھے مار کر اکڑ کر چلنا ہے تاکہ کافر کو پتہ چلے کہ مسلمان ابھی بھی مضبوط ہے۔ وہ علت ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ تکبر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی ہے، کافر کے لیے یہ پتھر کے برابر مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات ہے۔ اس لیے کہ التکبر مال متکبرین توازن، متکبرین کے سامنے تکبر کرنا یہ عاجزی ہے، اس لیے وہ تکبر۔ یہ کیا، ایک حدیث اور آپ نے سنی ہوگی، بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ نماز میں ٹخنوں سے اوپر سلواروں کو کرتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، اور حدیث پاک کیا ہے، حدیث پاک کیا ہے کہ ٹخنوں، جس آدمی کی چادر یا شلوار یا پین وہ زمین پر وہ گھسیٹتا ہے تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ تکبر کی وجہ سے جس آدمی کی چادر یا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے زمین پر چلی جاتی ہے اور وہ خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کے ساتھ علماء نے لکھا اگر کوئی شخص وہ تکبر نہیں کرتا، اس کے ذہن میں تکبر والی بات بھی نہیں ہے، اور اس کی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا، وہ اس پر یہ نہیں لاگو کریں گے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں، اس کی نماز مکروہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال، جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو صحابہ نے اپنی چادروں کو ٹخنوں سے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پیٹ مبارک وہ ایسا تھا کہ جب آپ پیٹ پر، ناف پر اپنی چادر یا شلوار یا پاجامہ باندھتے تو وہ نیچے ڈھلک جاتا، جیسے کچھ آدمی کی ساخ پیٹ کی ہوتی ہے، چادر باندھتے ہیں، پینٹ باندھتے تو بار بار ان کو اوپر کھینچنی پڑتی، نیچے چلی جاتی ہے۔ اب وہ نیچے چلی جاتی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میرے پیٹ پر رکتی نہیں ہے، آقا وہ نیچے چلی جاتی ہے، ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی۔ فرمایا ابو بکر تیرے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، تیرے لیے وہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اے ابو بکر تیرے اندر تو تکبر ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان کے مقابلے میں کوئی تکبر کرتا ہے حرام ہے، اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے حرام ہے، لیکن اگر کافر کے مقابلے میں کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، اکڑ رکھتا ہے، اپنے آپ کو دکھلاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، یہ تکبر تکبر نہیں ہے۔ قرآن نے اسی کو فرمایا ساسرف و نایات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ناجائز تکبر کرتے ہوئے چلتے ہیں، میرے اور میرے رسولوں کی تعظیم نہیں کرتے، ہم ان کا یہ حال کریں گے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیات ہوں گی، میری قدرتوں کا اظہار ہوگا، نبیوں رسولوں کے معجزات ہوں گے، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندی ہوگی کہ ایمان قبول نہیں کر سکیں گے، کان تک بات پہنچے گی لیکن ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ ہاں گمراہی کی بات دیکھیں گے تو چاہے جتنا تنگ رستہ ہو دوڑ کر اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرعون کے گھر میں کتنے سال رہے، وہاں پلے؟ فرعون نے اپنی آنکھوں سے کئی معجزات دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن متکبر تھا، ایمان نہیں لایا. لیکن جس نے موسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا وہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، پیار کیا، عقیدت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور شہادت کی موت نصیب فرمائی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اب ہماری آیات ہیں، معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو فرعون نے اور ان کے ساتھیوں نے متکبرانہ حیثیت سے دیکھا. وہ ساری آیتیں نشانیاں دیکھتے رہے، لا یؤمنو بہا، ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت دیکھیں گے لیکن رستہ نہیں پکڑیں گے، ہاں گمراہی کا رستہ دیکھیں گے تو ضرور اس میں دوڑ کر چلے جائیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہو گئے، ایمان نہیں لا سکے. آج بھی ایمان کے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی شان کے سامنے اکڑ نہ جاؤ. اکڑتا شیطان ہے جس نے تکبر میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، جس نے اپنی گمراہی خود چنی اس نے تکبر اختیار کر کے. والذین کذبوا بآیاتنا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، حضور کی امت کو بھی حکم ہے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال سے مراد ان کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے کافروں کے، اس لیے کافروں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی عمل قبول ہے تو اس سے ان کا عذاب کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. نجات کافر کو نہیں ہے. اگر اس کا اچھا عمل ہے، احادیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اس کا عذاب کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، نجات نہیں مل سکتی. فرمایا ان کے اعمال حبط، ضائع ہو جائیں گے اچھے اعمال. ان اعمال ہم سے مراد اچھے اعمال ہیں، اور اگلا جو عمل ہے یا عملون میں عمل ہے وہ برے اعمال ہیں. فرمایا حل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں قیامت کے دن بدلہ ملے گا ان عملوں کا جو وہ کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں. مختصر ترجمہ، فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. اور فرمایا اے موسیٰ، اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر. صرف و نایات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید اور احادیث مقدسہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. وصلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.